الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات پڑھ لیں محمد اللہ تمام تعریفیں اس خدا مہربان کے لیے جس نے انسان کو قوت گویائی عنایت فرماتے ہوئے اس کو بولنے والا سمجھنے والا اشرف المخلوقات قرار دیا. تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ ذکر خدا سے ملا دیا، انسان کو اتنا بفہم بنا دیا کہ بندہ مومن کے مرتبے تک جا پہنچا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت اقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم ادب کی بارگاہ میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنے سبق کا آغاز اس عقیدت کے ساتھ کر چکا ہوں کہ میرا کام صرف خدمت امام میں اپنے الفاظ کو پیش کر دینا ہے عمل کی تمنا کے ساتھ، اور وہاں ان کی بارگاہ سے قبولیت کے مراتب کا عطا ہو جانا ہے تا توانائی کی صلاحیتوں کے ساتھ. یقیناً انسان بہت کمزور ہے، انسان بہت بہت زیادہ خدا کی رحمتوں کا محتاج ہے، آل محمد کی ہدایتوں کا محتاج ہے. رحمت خدا بھی رہے، ہدایت آل محمد بھی رہے، تو پھر یہ آدمی شکل انسان پر قیامت میں اٹھایا جا سکے گا. اس تمنا کے ساتھ پہلے گفتگو سے پہلے میرے ایک واجب الاحترام دادا مومن نے میری ایک توجہ مبذول کرائی کل کی مجلس کے حوالے سے، تو آئیے پہلے اس پر ایک جملہ مگر صلوات کے ساتھ. کبھی کبھی انداز بیان میں، کبھی کبھی کسی بات کی وضاحت میں کچھ اشارے استعمال ہو جاتے ہیں، تو کل اتفاق سے ہم نے جو ووسعنا الانسان یا وما خلقتو کی آیات میں پروردگار کی ذات کی جانب رہنمائی کے حوالے سے اشارہ اگر استعمال کیا تو اس سے مراد اشارہ ذات الہی نہ تھا، بلکہ اس سے مراد عظمت الہی کے اعتراف کی بات تھی. اور اس میں یقیناً جب انسان رب کی بات کیا کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذات اشارے سے معین نہیں ہو سکتی. اشارے سے تو جسم معین ہوتا ہے، البتہ رحمت خدا ہے تو اوپر سے نیچے آتی ہے، اور یہ بندوں کی مناجات ہے جو نیچے سے اوپر جاتی ہے. اور اپنے سے زیادہ اعلی خیال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے انسان پیشانی خاک پر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتے ہوئے اس کی بلندی کو بیان کرتا ہے. تو یہ اشارہ تھا کہ اگر کسی سامنے کے ذہن میں اشارہ مافوق آ گیا ہو کہ بلندی پر پروردگار، نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے، زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے، مکان بھی اس کا ہے، زمان بھی اس کا ہے، مکین بھی اس کا ہو جائے تو بڑی بات. لواط پڑے محمد والے محمد. اور ہماری کل کی گفتگو تھی سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں. آیت نمبر 15 کے ذیل میں پروردگار عالم نے انسان کو وصیت کی ہے، اور اس الفاظ میں کیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ہی والدین کے بارے میں. وصیت کس کام کی ہے؟ احسان کی وصیت کی ہے. لفظ وصیت کے اعتبار سے جب ہم تلاش کرتے ہیں پورے قرآن مجید میں تو ہمیں دو مقامات اور ملتے ہیں کہ جہاں اسی انداز سے بالکل ووسعنا الانسان، ووسعنا الانسان، دو مقامات اور بھی ہیں، اور آج ان دو مقامات کو بھی اپنی تلاوت میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم پہچانیں کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے کہ ہم انسان کیسے بنیں گے. انسان سے وصیت انسانیت کا پیغام، اور اسی انسانیت کے پیغام کے حوالے سے پہلا مقام سورہ الاحقاف، دوسرا مقام سورہ مبارکہ لقمان. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، سبحان اللہ، اس آیت کا نمبر دل کو کس طرح قریب کرتا ہے، بس ایسے ہی اس کا پیغام بھی دل سے قریب ہو گیا تو اسم بمسمہ ہو جائے گا کہ 14 کے ماننے والے 14 نمبر کی آیت کو دیکھتے ہوئے 14 کے پیغام کو سینے سے لگا لیں گے. آئیے، میں اپنے لیے بھی پڑھتا ہوں، یہ بات یاد رہے کہ میں جو پڑھتا ہوں اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوتا ہوں. اس منبر کی برکت سے، مومنین کی شرکت سے، خدا میرے لیے بھی تمام صاحبان ایمان کے لیے عمل کے راستے آسان فرمائے. اس یقین کے ساتھ سنیے، وصینا الانسان، خدا انسان سے کہتا سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے انسان کو وصیت کی. کیا وصیت کی پروردگار؟ بتا دیجئے. وہ والدے ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. ایک ہی اگر جملہ ہوتا قرآن مجید میں تو کافی تھا، پروردگار تو نے یہ تین مقامات پر کیوں استعمال کیا؟ وصین الانسان بوالدہ، سورہ لقمان بھی کہتا ہے، آگے کا اختلاف ہے الفاظ کا مگر ابتدا یہی ہے، وصین الانسان بوالدہ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، وصین الانسان بوالدہ، یہ ابتدائی جملہ تین مقامات بالکل سیم استعمال ہوا، کوئی تو اس میں بات ہے تو خداوند عالم جملے کو ریپیٹ کرتا ہے، ورنہ پروردگار وہ ذات ہے کہ نہ اس کے کام حکمت سے خالی نہ اس کا کلام حکمت سے خالی. وہ کام کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ، وہ کلام کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ. وہ تو ایسا حکمت والا ہے کہ اگر پیغمبر بھیجتا ہے تو حکمت کے ساتھ، کتاب دیتا ہے تو حکمت کے ساتھ. تو اب اگر اس نے تین بار استعمال کیا اور ہم اس تین بار کی حکمت کو نہ پہچان سکے تو یہ ہمارا قصور تو ہو سکتا ہے، اس کی حکمت میں نقص نہیں ہو سکتا. تو تین مقامات پروردگار نے استعمال کی اور بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جب کبھی بار بار انسان سے کوئی بات کہی جائے، بار بار بات کہی جائے، تو انسان اس کی اہمیت پر متوجہ ہو جاتا ہے. بالکل جیسے صبح نماز کے اٹھنے کے لیے آپ جب الارم لگاتے ہیں تو الارم ایک دفعہ نہیں بجتا بلکہ تین دفعہ، یہ تو آپ کا انتخاب ہے کہ آپ تین دفعہ الارم کو سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے آہستہ بجتا ہے، پھر میڈیم پر آتا ہے، پھر تیز ہو جاتا ہے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ تین مرتبہ ریپیٹ جب الارم ہوگا تو بالآخر میں اٹھ ہی جاؤں گا. تو خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ تین بار جب مختلف مقامات پہ سنے گا انسان، وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ، وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ، وَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ، تو کبھی تو انسان غفلت سے بیدار جو بات پڑے محمد والے محمد بیدار ہو جائے گا. اور جب بیدار ہو جائے گا تو پھر اب خدا کہتا ہے والدین کے حوالے سے کیا کریں. والدین کے ساتھ احسان، احسان کا لفظ استعمال ہوا سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، احسان استعمال ہوا سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں، حسنا سورہ لقمان میں نہ حسنا ہے نہ احسان ہے، خدا نے وہاں خالی جگہ چھوڑ دی ہے. اور یہ خالی جگہ سے مراد سمجھانے کی حد تک ہے. وصین الانسان بوالدیہ، یہاں میری سانس ٹوٹ گئی، میں رک گیا، مگر نہ حسنا آگے ہے نہ احسانہ آگے ہے، مگر ذہن متوجہ ہے کہ یہاں بھی کوئی ایسا ہی پیغام ہے جو یا حسن لگتا ہے یا احسان لگتا ہے. اور اب ان مقامات کو بھی چھوڑ رہا ہوں جن مقامات پہ پروردگار عالم نے احسان کو اس وصیت کے لفظ کے علاوہ استعمال کیا. آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہوئے لفظ انسان پر مزید کچھ باتیں کریں گے کہ پروردگار عالم پورے قرآن مجید میں لفظ انسان کو عجیب و غریب انداز سے استعمال کر رہا ہے. کبھی انسان کا استعمال، لفظ انسان کا استعمال اچھے معنی میں ہے، کبھی لفظ انسان کا استعمال اس کی مذمت، اس کی بری صفات کے عنوان میں ہے. تو اگر دونوں کو دیکھیں ملا کر تو 65 مرتبہ خدا نے قرآن میں الانسان، الانسان کو استعمال کیا. اور کبھی انس کہہ کر انسان کی کیفیت انس و محبت کو مراد لیا. تو اس میں وہاں پر 18 مقامات ایسے کہ جہاں پروردگار عالم نے لفظ انس انسان کے معنی میں استعمال کیا. اب خیر لفظ بشر بھی ہے، لفظ بنی آدم بھی ہے، لیکن لفظ انسان، اور انسان کیا ہے؟ انسان ذات کا نام نہیں ہے، انسان آزائے بدن کا نام نہیں ہے. آپ اور میں موجود ہیں، ہم تو ہیں، ہم میں انسان کہاں ہے؟ آنکھیں ہیں، آنکھیں تو حیوان کی بھی ہوتی ہیں، کیا کہنے سبحان اللہ. اور بسا اوقات تو آنکھیں انسان کی آنکھوں سے، انسان کی آنکھوں سے زیادہ قابل حیوان کی آنکھیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس کان بھی ہیں، قوت سماعت بھی ہے، تو قوت سماعت تو انسانیت نہیں ہے، قوت سماعت تو معیار حیوانیت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی آواز نکالتے ہیں، ہم بھی آواز نکالتے ہیں. پروردگار انسان کہاں؟ اس انسانیت کو تلاش کرنے کے لیے اس دفعہ پورا عنوان رکھا ہی اس موضوع پہ گیا کہ انسانیت اور حسینیت. تلاش تو کریں کہ ہم میں انسانیت کہاں ہے. یہ آنکھیں اگر صرف آنکھیں ہوں تو آنکھیں ہوں گی, انسان کی آنکھیں کب ہوں گی؟ کان ہو صرف کان ہوں گے, انسان کے کان کب ہوں گے؟ جب تو خدا کی آواز وصینا الانسان انسان تک نہ پہنچے تب تک ہمارے پاس کان تو تھے مگر انسان کے کان نہ تھے. تو ہم نے پہلے اپنی قوت سماعت کو انسانیت والی قوت سماعت میں ڈھالنا ہوگا کہ ظالم کی آواز پہنچے تو نفرت پیدا ہو, مظلوم کی آواز پہنچے تو محبت پیدا ہو. قوت سماعت انسانیت میں تبدیل ہوا پڑے محمد والے محمد. آسان لفظوں میں, بڑے آسان لفظوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں. اور اب آئیے تھوڑا قرآن سے اور استفادہ کرتے ہیں کہ انسان, پروردگار نے براہ راست انسان سے خطاب کیا ہے, انسان کی خلقت پر بات کی ہے. تو انسان کی خلقت پر ایک دو جملے آج مزید, اور پھر جہاں خدا نے براہ راست انسان سے خطاب کیا وہ الفاظ کون سے تھے؟ انسان کی خلقت, اور خلقت کے اعتبار سے دو مقامات ہم تلاش کرتے ہیں. ایک مقام کی اہمیت اس اعتبار سے کہ وہ آیات نازل ہو رہی تھی اس پہاڑ پر, جس پہاڑ پر محسن انسانیت تشریف فرما تھے. اس پہاڑ کو جبل قرآن کہا گیا, جبل نور کہا گیا, غار حرا کے نام سے یاد کیا گیا. یعنی سرکار ختمی مرتبہ پر 27 رجب کی تاریخ میں سورہ مبارک علق کی ابتدائی 5 آیات
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کریں, مجبوری ہے. ہم لفظ نزول کو یہاں زبان پر لے آئے, خدا ہمیں معاف کرے. لفظ نزول کا مسئلہ بہت مشکل ہے. ہم نے اور آپ نے پیغمبر کے قلب پر قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا نہ دیکھ سکتے ہیں. البتہ ہم نے پیغمبر کی زبان پر آیات کو آتے ہوئے راویوں سے سنا ہے, سن سکتے ہیں آواز محفوظ ہونے کی صلاحیت کے بعد, یا وارث رسول امام زمانہ کے تشریف لانے کے بعد ان کی زبان سے آنے والے الفاظ آیات. مگر اب میں اس کو کیسے کہوں کہ پیغمبر کے قلب پر آیات آئی ہیں یا قلب مبارک سے زبان مبارک پر آیات پہنچی ہیں. ہم تک جو آیتوں کی رحمت والی بارش پہنچی اس میں 5 چھیٹے پڑے ہمارے اوپر, اور 5 چھیٹے 5 آیتیں تھیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے پروردگار کے نام. عجیب بات ہے, کبھی کبھار کچھ سوالات یادگار ہو جاتے ہیں. ایک سوال ایک برادر مومن نے مجھ سے, بزرگ تھے, بزرگ کہوں ہاں 60 سال کے تھے, بزرگ تھے. اب وہ الگ بات ہے کہ ان کا اسٹائل جانے والا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو آپ اقرا پڑھتے ہیں قرآن کے حوالے سے, اقرا کہتے ہیں پڑھ, تو کہیں کچھ لکھا ہوا تھا جو پیغمبر سے کہا گیا پڑھ؟ بھائی اگر میں لکھا ہوا نہ ہو اور آپ سے کہوں پڑھیے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اب اس کا سوال اپنے مقام پر تھا. میں تو طالب علم کی حیثیت میں نے ان سے اتنا کہا کہ جواب دوں گا مجلس میں, جواب اکیلے میں ہی دوں گا آپ کو. کیا مطلب؟ اب سنی بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے لیے لفظ اقرا استعمال ہوا, تو اگر پیغمبر کے اقرا کو پہچاننا ہو تو کبھی کبھی آپ نے مرثیہ پڑھا, پڑھانا مرثیہ آج بتائیے, دیکھ کے پڑھا جواب پڑھے محمد والے محمد. آپ نے پڑھا. اب اگر انتظامیہ یہاں کے لوگ آپ سے کہیں مومنین کے آپ پڑھیے, تو کیا آپ کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے؟ کیا کبھی کبھی انسان زبانی یاد کر کے پڑھتا ہے, کبھی دیکھ کے پڑھتا ہے اور کبھی زبانی یاد کر کے پڑھتا ہے. اگر زبانی یاد پر پیغمبر کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو تو ٹھیک ہے, ہم دیکھ کے پڑھنے کی بات لے آتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر اس کا نواسا, اس کا نواسا اس پیغمبر کے وجود کا ایک ٹکڑا من حیث نور, ایک ٹکڑا من حیث نور آغوش مادر میں نہیں, گہوارے میں لیٹا ہوا بہت غور سے آسمان کو دیکھ رہا تھا. تو کسی نے پوچھ لیا یہ بچہ آسمان کو کیا دیکھتا ہے؟ وہ اگر ہمارا بچہ ایسا دیکھتا ہوتا ہم اس کی طبیعت پہ شک کرتے, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے, یہ صرف آسمان کو دیکھتا ہے. جب پوچھا گیا تو ماں نے بتایا بچہ آسمان کو نہیں دیکھتا, بچہ لوہے محفوظ کی تلاوت کر رہا ہے, لوہے محفوظ کو پڑھ رہا ہے. تو اگر اس کا نواسا لوہے محفوظ کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو کہ نانا کی نگاہ اتنی کمزور تھی. چلیے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے, تو پہلے پڑھا کر بھیجا تھا تو کہا گیا پڑھ اپنے رب کے نام سے. کیا پڑھے؟ اس رب کے نام سے پڑھ الذی خلق, جس نے پیدا کیا. پہلی آیت, اور پہلی آیت میں خلقت کی نعمت کا بیان. کسے پیدا کیا؟ آسمان کو نہیں, زمین کو نہیں. زمین و آسمان تو فرش اور شامیانے ہیں, ان کی کیا بحث, ان کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ تو فرش بچھا ہوا ہے. سوچئے گا, مسجد بن گئی ہے, فرش بچھ گیا ہے, مگر کس کے لیے؟ چھت بنی کس کے لیے؟ فرش بنا کس کے لیے؟ کارپیٹ لگا کس کے لیے؟ لائٹ روشن کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. تو خدا نے ابتدائی آیات میں نہ مراد آسمان نہ زمین مراد لی, بلکہ فرمایا الذی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان, انسان من علق, پیدا اس نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے, کچھ رینگتے ہیں زمین پر اپنے پیٹ کو رگڑ رگڑ کر چلتے ہیں, کچھ ایسے جو ہوا میں اڑتے ہیں, اتنے اونچے ہوا میں اڑتے ہیں, نہ ان کی بات جو رینگ کر چلتے ہیں, نہ ان کی بات جو ہوا میں اڑتے ہیں. کہ یہ صرف انسان کی بات ہے. اس رب کے نام سے پڑھ, خلق الانسان, جس نے انسان کو پیدا کیا. اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نسیان سے. اللہ اکبر, لوگ نسیان سے سمجھتے ہیں, خدا نسیان سے نہیں کہتا. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے. سلام پڑھے محمد والے والے. تم جمے ہوئے خون کو کیا پہچانو؟ گرچہ ایک اس کا الگ موضوع ہے, میں اس کو چھیڑ نہیں رہا. خلق الانسان من علق, خدا نے انسان کی خلقت کو اول شے کے عنوان میں بیان کیا. خلقت کے بعد خلقت انسان کا بیان, اور اس کے بعد خدا نے پھر دوسرا مقام کون سا, اگرچہ پانچ آیات اپنے مقام پر دو بیان کی میں نے. آگے چلتے, جہاں انسان کی پیدائش خدا نے بیان کیا, سورہ مبارکہ نحل آیت کا نشان 78 78 نمبر کی آیت ہے, بہت مشہور ہے. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بچوں کے لیے اس آیت کو پڑھتا ہوں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اور اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے, اخرجکم, جس نے تمہیں نکالا. تمہیں کسی ڈاکٹر نے نہیں نکالا, تمہیں کسی آپریشن نے پیٹ سے نہیں نکالا, تمہیں نکالنے والا کون ہے؟ واللہ اخرجکم. ایک معنی ظاہر یہ ہوئے کہ اللہ نے نکالا, ایک معنی باطن یہ ہوئے کہ ماں کے وجود کا نچوڑ کون سی ذات تھی جس نے باپ کے نطفے کے ساتھ ملحق کر دیا. تم ماں کی آنکھ سے چلے, تم ماں کے کان سے چلے, تم ماں کی زبان سے چلے, نچوڑ تھا مادر کا جو خدا نے نکالا, ورنہ کون قادر تھا کہ اس طرح سے تمہیں نکالتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, لیکن نکالا کیسے؟ لا تعلمون شیئا, کہ تم کچھ جانتے ہی نہ تھے. اللہ اکبر. تو انسان کی ابتدا کو خدا نے دو مقامات پر بہت آسان لفظوں میں, ایک خلقت کو بیان کیا تو علق کہہ کر بیان کیا, ایک علم کو بیان کیا تو یہ کہہ کر بیان کیا کہ ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تو کچھ جانتے ہی نہ تھے.
تو ایک انسان ایسا بھی ہے, ایسا بھی ہے جو بنا جمے ہوئے خون سے ہے, ایسا بھی ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلا اس طرح سے کہ کچھ نہیں جانتا تھا. لیکن کچھ انسان ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن نے خود سمجھایا, ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو قرآن سے انسان کو دیکھ رہے تھے, آئینہ قرآن کا تھا, تصویر انسان کی تھی. کبھی آتا ہے جمے ہوئے خون سے, کبھی آتا ہے نہ جاننے والا, اور کبھی ایسا آتا ہے اسے خدا اچھے الفاظ میں یوں یاد کرتا ہے. کون سے الفاظ میں؟ سوچئے کہ پروردگار عالم نے جب اسی سورہ مبارکہ علق کی آگے کی آیات پڑھتے ہیں, اقرا وربک الاکرم, پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے, الاکرم جو کریم ہی نہیں بلکہ اکرم خدا ہے. کریم اور اکرم میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. کریم صرف کرم کرنے والا, اکرم اتنا کرم کرنے والا جس میں کوئی حساب و شمار ممکن نہ ہو. اکرم خدا, اکرم خدا, اللہ اکبر. بظاہر پروردگار عالم نے بہت آسان الفاظ میں اس انسان کا تعارف کرایا, اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان, علم الانسان ما لم یعلم, اس پروردگار کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دے دی. ابھی ایک آیت کہتی ہے کہ لا تعلمون شیئا, ایک آیت کہتی کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی, اور علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سب کچھ اس نے پڑھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا, نہیں جانتا تھا. علامہ تو سکھا دیا, علامہ سکھا دیا, نہیں جانتا تھا. یہ انسان کون ہے؟ لا تعلمون شیا, وہ انسان کون ہے؟ علامہ, علامہ اللہ نے پڑھا دیا. تو ایک اللہ کے یہاں سے بے پڑھا ہوا آیا اور ایک اللہ کے یہاں سے پڑھا لکھا ہوا پڑے محمد والے محمد. آپ کہیں مولانا صاحب یہ لفظ پڑھا ٹھیک ہے, لکھا کہاں سے آ گیا؟ تو لکھا قلم کا استعمال ہوتا ہے, قلم پڑھنے میں استعمال نہیں ہوتا, قلم لکھنے میں استعمال. سورہ مبارکہ والقلم, نون والقلم, وما یسترون, نون قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی, اس کو تم لکھتے ہو. اللہ اکبر. قلم کی بات وہاں پر خدا نے وہاں پر بھی کی, یہاں پر بھی کی, اور قلم کے ذریعے انسان کی تعلیم کو بیان کیا. مگر یہ انسان, وہ انسان, ان دونوں کے لیے لفظ انسان استعمال ہوا. اب ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ یہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. ان دونوں کی انسانیت میں فرق تلاش کرنے کے لیے کبھی کبھی روایات کا آئینہ دیکھنا ہوتا ہے. تو روایت کا آئینہ بہت مشہور ہے, جو حج پر گئے وہ سمجھ گئے, جو نہیں گئے وہ حج کے قریب ہو جائیں گے. امام سید سجاد علیہ السلام ایک روایت, یہ آپ کے فرزند معصوم ایک اور روایت. ممکن ہے اختلاف ہو مقامات کے اعتبار سے کہ ایک روایت مینا کی ہو ایک مکے کی ہو, مگر دونوں میں مفہوم اور پیغام ایک جیسا ہے. راوی یہاں کہتا ہے مجمع بہت ہے, راوی وہاں کہتا ہے مجمع بہت ہے, یہاں بھی کہتا ہے مجمع بہت ہے, وہاں بھی کہتا ہے مجمع بہت ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا بہت مجمع ہے, حیرت کی بات ہے, لوگوں کو حج کا مجمع دکھائی دیتا ہے, کربلا کا مجمع دکھائی نہیں دیتا. جبکہ کوئی تقابل نہیں ہے, علیاذ باللہ من ذلک. حج وہ عظیم عبادت ہے جسے کربلا والے حسین نے 25 مرتبہ کیا. بات کرے محمد والے محمد, مرتبہ امام نے اور پیدل کیا, پیدل کیا. اللہ اکبر. تو 25 مرتبہ امام کربلا والے امام کہاں پہنچے؟ حج کرنے پہنچے. سبحان اللہ. تو اس سے کوئی تقابل نہیں ہے, صرف پیغام سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ادھر مجمع کیا ہے, مجمع بہت ہے, اتنا مجمع ہے لوگ طواف کر رہے ہیں, اتنا مجمع ہے لوگ منا میں واجبات کو انجام دے رہے ہیں, اتنا مجمع ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. راوی نے جب امام سے کہا, امام نے راوی کو جواب دیا کہ کیا سمجھنا چاہتے ہو روایت میں اختلاف ہے، کبھی الفاظ پہلے ہیں سمجھانے کا انداز بعد میں ہے، کبھی سمجھانے کا انداز پہلے ہے الفاظ بعد میں. کیا مطلب؟ فرمایا مجمع کم ہے، حاجی کم ہے، شور و غل بہت ہے. ہم تو انسان کو تلاش کر رہے تھے نا، قرآن نے دو انسان دکھائے، ہم ڈرتے ہوئے اب روایت میں آ گئے. کہ روایت میں دیکھتے ہیں کہ یہ دو انسان کیسے پہچان میں آئیں گے. ہم نے دیکھا، راوی نے کیا دیکھا، کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، طواف کرنے والے وہ بھی ہیں کہ جن کو پھر امام کے اس عظیم معجزے کی بنیاد پر راوی نے دیکھا، جب امام نے اس کی نگاہوں پر ہاتھ رکھ دیا، بس اسی ہاتھ کے لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے اس امام بارگاہ میں جملہ کہا تھا کہ رسول خدا کی بارگاہ میں ایک جوان آیا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں زنا کروں، یاد ہے؟ اور پھر رسول نے اسے اپنے قریب بلایا تھا اور اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا تھا اور دعا مانگی تھی، خدایا اس کے دل سے گناہوں کے خیال کو نکال دے. تو پھر میں نے آپ سے کہا تھا، یاد ہونا چاہیے، کہ اگر آپ کو ہاتھ نہ ملے تو یہ ہاتھ موجود ہے. تو اگر کبھی اپنی یہ آنکھیں کھولنی ہوں تو بات پڑے محمد والے محمد. تھوڑی سی گہری بات ہے، ہم علم کو چومتے ہیں، پنجے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی معرفت کی بات سے سوچیں کہ یہ ہمیں جو نشانی ملی ہے اس نشانی سے ہمیں کون سے کام لینے چاہیے. کبھی آنکھوں سے لگائیں اور وہ تصور کریں، مولا اگر آپ نے ابو بصیر کی آنکھیں کھول دی، آنکھیں تو کھلی بھی تھی کیا؟ نہیں، کون سی آنکھیں کھول دی؟ کہ انسان کی آنکھیں کھول دی. اور جب انسان کی آنکھیں کھلی تو اسے صرف انسان دکھائی دیے جو واقعی انسان تھے، باقی سب حیوان دکھائی دیے. تو کوئی آئینہ دیا معصوم نے نا، کہ انسان کو اگر پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو گے؟ اب مجمع حاجیوں کا ہے، مجمع نمازیوں کا ہے، پہچان نماز سے، پہچان مجمع سے نا. پہچان کس سے؟ پہچان یا ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کون ہوا؟ ولایت اہل بیت کا مطلب اس کا عنوان، اس کا اصل پیغام انسانیت. ولایت اصل انسانیت، انسانیت اصل ولایت. جو انسان نہیں ہے اس کا ولایت سے کیا تعلق، اور جو انسان ہے اس کا ولایت سے کیا دشمنی. بہت گہرا موضوع ہے، آسان نہیں ہے، اس لیے میں نے شروع میں اپنے لیے بھی دعا مانگی ہے. تو آپ پڑھیں محمد والے محمد. راوی کی نگاہیں کیسی کھل گئیں؟ تو پہلے تو سب انسانوں کو دیکھ سارے انسان لگتے تھے، مگر جب امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا تو اسے انسان مختلف لگے، کوئی شکل حیوان میں لگا. ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ کب کھلے، جب کھلنا بیکار ہو جائے. بہت غور کیجیے گا، آنکھ کھلے گی تو صحیح، مگر کب کھلے گی؟ ایسا نہ ہو کہ وہ الارم بج جائے جس کو الارم سور کہتے ہیں، اس کے بعد آنکھ کھلے. تو مولا کے جملے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ اکبر. ہاں اگر سونا ہی ہے تو مجلس حسین میں سوئیے. لوا پڑے محمد والے محمد. کیا مطلب؟ کہ اگر مجلس حسین معرفت میں سوئیں گے سونا بھی عبادت ہو جائے گا، اور اگر باہر کے غیر حسینی معاشرے میں جاگتے بھی ہوں. میرا پیغام کہیں اور تھا، میں مجلس میں سونے والوں کو اپنے الفاظ سے جگا نہیں رہا تھا، بلکہ سمجھا رہا تھا کہ مجلس انسان کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، انسان کو جگانے کے لیے ہوتی ہے. اور اس سے پہلے کہ الناس نیام، ان لوگ سو رہے ہیں، مولا یہ اٹھیں گے تو قیضا ماتو انتبہو، جب مریں گے تو اٹھ جائیں گے. ہے عجیب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر زندہ ہیں تو جاگ رہے ہیں، مر گئے تو ختم ہو جائیں گے. امام نہیں، مریں گے تو اٹھ جائیں گے. اس کا مطلب ہے امام بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی جاگنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ موت تمہیں جگائے. اور جب موت جگائے گی تو پھر راستہ عمل کب بند ہو جائے گا؟ پھر جو تیاری اعمال آخرت سے تیاری زیادہ رہا اس کا وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے جاگ جاؤ ابھی. اور امام نے صرف مجھے اور آپ کو ہی جگایا بلکہ امام نے تو اپنے فرزندوں سے بھی جو وصیت کی ہے جو پیغام دیا ہے. کچھ باتیں میں نے کل کی تھی اور کچھ باتیں آج. اور آج خاص طور پر سرکار سید الشہداء کے حوالے سے اس وصیت کو بیان کرتا ہوں جو آپ کے والد نے. انسانیت اور حسینیت, انسان اور حسین,
محمد
علی
محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. آخر وہ حسین کون ہیں کہ جن کے نام سے آج حسینیت پورا ایک عنوان بن گیا؟ کہ حسین شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا نام ہے. حسین حسین ایک وجود کا نام نہیں ہے بلکہ وجود کی بقا کا نام بن گیا ہے. کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو اس کے پالنے والے کون تھے, آغوش رسالت میں کیا ہے, آغوش مادر میں کیا ہے, بابا کے سامنے کیا ہے, بھائی کے سامنے کیا ہے, اللہ اکبر, وہ کعبے کے سامنے کیا ہے, وہ خدا کے سامنے کیا ہے, اس کو دیکھتے جاؤ اور اس کے آئینے میں حسینی بنتے چلے جاؤ. حسین تو نہیں بنو گے, حسینی بن جاؤ گے, حسینی بن جاؤ گے. اور اسی لیے اس وصیت کے الفاظ کو صرف ابتدا بیان کر کے پھر بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. مولا متقیان فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے مولا حسین سے, فرماتے اوسی کا میں تقوی اللہ ہے عز و جل. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے مگر اس روایت میں عجیب جملہ, فل غیب و شہادہ. فرماتے ہیں بیٹا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں. کس بات کی وصیت؟ میں تقوی اللہ, اللہ کے تقوی کی وصیت. ایک چھوٹی سی بات ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات پڑھے مول صاحب, تقوی چھوٹی بات ہے. اگر تقوی چھوٹی بات ہے تو تقوی سے بڑی بات میں کہاں سے لاؤں؟ اس لیے کہ مجھے تو جب بھی اپنے بارگاہ کے امام ملے تو امام المتقین ملے. اور جب کبھی میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یہ دعا خاص طور پڑھیے گا, بڑا اس کا فائدہ ہے. میں تو پڑھ رہا ہوں جب سے میں نے اس کو قربت سے دیکھا ہے. واجعلنا للمتقین اماما, یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. آیت کا نشان ریسٹ ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیک بندوں کی دعا کا انداز ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما دے ہماری ازواج میں, بیویوں میں اور ذریات اور بچوں میں اور بچوں کے بچوں میں بچوں کے بچوں میں ذریات میں کیا عطا کر دے؟ قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے. تو وہ کون سی آنکھیں جو ٹھنڈی ہو جائیں گی؟ ذریت تو ازواج میں اگر خدا ٹھنڈک عطا کر دے, یہ انسان کی دعا ہے. اللہ اکبر. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے. متقین کا امام اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, سنو, اسی کے بے تقوی اللہ عز و جل فی الغیب والشہادہ. دو مقامات, فی الغیب والشہادہ, بیٹا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی, فی الغیب جب اکیلے ہو تب, والشہادہ سب کے سامنے ہو تب. یہ مشکل کام ہے. شہادہ آسان ہے, غیب مشکل ہے. سب کے سامنے متقی بننا آسان ہے. خیر آج کل تو وہ بات بھی بڑی مشکل ہو گئی کہ اب لوگ سب کے سامنے بھی متقی نہیں بنتے, الگ مسئلہ ہے, وہ تو بالکل کھل جاتے. سب کے سامنے متقی بننا آسان ہے, اور غیب تنہائی میں جب کوئی موجود نہ ہو متقی بننا کتنا مشکل ہے. بس کبھی جب امام حسین کو یاد کیجئے تو پھر سوچئے کہ امام سے امام نے کیا کہا تھا. کون امام حسین علیہ السلام؟ کہ جن کے لیے تاریخ بچپن کے حالات کو یوں بیان کرتی ہے. ایک وصیت آ گئی واپس آئیے. ہماری مجلس کے پارٹس ہیں انسان کی پہچان, انسان کی انسان کو وصیت, اور پھر سرکار سید الشہداء کے مخصوص حالات. اور مخصوص حالات میں بہت بار سنا ہے, آئیے ایک بار اور صمیم قلب کے ساتھ سنتے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بہترین نواسا. امام کی ولادت کے بارے میں آٹھ قول ہیں, آٹھ, جبکہ عام طور پر یہ اقوال پڑھے نہیں جاتے. مختلف مہینوں کی تاریخیں ہیں امام کی ولادت کے بارے میں. کبھی کبھی پریشان ہوا میں کہ یہ آٹھ قول کا, ہاں آٹھ قول ہمیں دو مقامات میں ملتے ہیں, یا سریش امام علیہ السلام کے تدفین کے بارے میں آٹھ قول ہیں کہ کہاں دفن ہوا امام کا سر, یا امام کی آمد کے بارے میں آٹھ قول ہیں. مشہور ہمارے یہاں وہی ہے کہ تین شعبان, اور بہت آسان حوالہ, ہجرت کا چوتھا برس, تین شعبان چار ہجری. اور اس بہترین کیفیت میں کہ جس پہ قرآن کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو بچے نے ماں کو سلام کیا, اور ماں کو ایسے سلام کیا کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو روما ہوئے. ٹھیک ہے, حاملت ہو کرہا, ووضعت ہو کرہا. وضعت یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے ماں کے سامنے کچھ کہا تھا نہیں, اب اس نے کچھ نہیں کہا. اب جبرائیل امین لے کر پہنچے, جبرائیل چلے, کیا شان تھی سبحان اللہ, اتنی عظیم الشان, اتنی عظیم الشان مبارکباد کی محفل کبھی سجی نہ تھی کائنات میں. یہ میں خود سے نہیں کہتا, یہ جو الفاظ علماء سے سنے اور پڑھے ہیں وہ ہیں. کیا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل یہ ہے کہ دردائیل نامی فرشتہ, دردائیل, کتاب احقاق الحق کا حوالہ, دردائیل بہار کی روایت بھی ہے اور روایت بھی ہیں, دردائیل نامی فرشتہ جو خدا کی بارگاہ سے کچھ اتاب شدہ ہے, اس کی قوت پرواز سلب ہے, اس کے پر چھین لیے گئے ہیں, اور وہ پڑا ہوا ہے اتاب خدا کے عنوان میں, اس نے جبرائیل کے ساتھ اتنے فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا کہ اسے قیامت گمان ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے فرشتے آئے تھے, کب آئے تھے؟ جب امام حسن آئے تھے, کب آئے تھے؟ جب بی بی فاطمہ آئی, کب آئے؟ جب مولا علی دنیا میں آئے, مگر اتنے فرشتے نہیں آئے تھے جتنے فرشتے سرکار سید الشہداء کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تقابل کر رہے ہیں, نہ تقابل نہیں ہے, بلکہ چھوٹے شہزادے کی عظمت کو بڑوں سے نقل کر رہے ہیں, چھوٹے شہزادے کی عظمت کو انہی کے بڑوں سے نقل کر رہے ہیں, ہم تقابل نہیں کر رہے. ہاں فرشتوں کی تعداد کے بارے میں روایت ملتی کہ جبرائیل امین سے خدا فرما رہا تھا کہ جب اور دس ہزار دستوں کو لے کر جاؤ فرشتوں کے, اور ہر ایک دستے میں دس لاکھ فرشتے تھے, اتنے فرشتے, اتنے فرشتے, ہجوم تھا فرشتوں کا. جب جبرائیل چلے تبھی تو اس نے پوچھا جبرائیل نہیں, یہ قیامت آ گئی کیا؟ جب اس سے کہا جبرائیل سے, جبرائیل امین, قیامت تو نہیں آئی, پھر اتنا ہجوم کیوں؟ پیغمبر آخر الزمان کے گھر حسین شفیع روزے قیامت بن کے آ رہے ہیں, اور ہم سب خدا کے حکم سے مبارکباد دینے جا رہے ہیں. پوری جماعت چلی ہے, دردائی کہتا ہے مجھے ساتھ لے چلو. کل ہم نے صرف بات کی تھی امام کی اس کیفیت کے اعتبار سے جو امام ماں سے کلام کرتے تھے, اور آج امام دنیا میں پہنچے تھے اور استقبال فرشتے کرنے پہنچ رہے تھے. فرشتے جب پہنچے, دردائیل ساتھ تھے, یا دردائیل کے حق میں صرف دعا کی درخواست تھی, اور فطرس ساتھ تھے, فطرس, فطرس, یا جو تلفظ آبدہ کیجئے, وہ فرشتہ اپنے مقام پر وہ ساتھ چلا. رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے, مبارکباد پیش کی, اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد اس کے مسئلے کو بیان کیا. یا مسئلہ غزائیل کا صرف بیان کیا گیا یا اس کا مسئلہ, اور ان دونوں کے مسائل کو سن کر ایک کے حق میں دعا کب کی؟ جب حسین کو آغوش میں اٹھا لیا تو خدا سے حسین کا واسطہ دے کے دعا مانگی کہ خدایا خدایا جو تجھے محبت اس بچے سے, مجھ سے, اس کی ماں سے ہے, اس کے حق کا واسطہ اس کو معاف کر دے. تو وہ نہیں آیا تھا غزائیل, مگر مغفرت یہاں سے چلی وہاں پر پہنچی, اور جو آیا تھا اس سے کہا, جو نہیں آیا اس کی دعا کر دی, جو آیا تھا اس سے فرمایا کہ تم جاؤ اور گہوارہ حسین سے اپنے آپ کو مس کر لو. اب دو باتیں ہوئی نا, یہ دونوں واقعات مجھے کیا دیتے ہیں؟ بہت بات سنیں ہم نے, یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بات سنیں, کبھی انسان کربلا جاتا ہے اور کبھی انسان کربلا نہیں جا پاتا. تو کربلا نہ جا پائے اور مغفرت گناہان کا متمنی ہو, اس کے لیے سیرت غزائیل موجود ہے, اور جو کربلا چلا جائے مغفرت گناہان کا متمنی ہو اس کے لیے سیرت فطرت موجود ہے. جاؤ اپنے آپ کو گہوارے سے مس کرو. تو آج گہوارہ نہیں, آج لحد ہے, آج قبر مبارک ہے, آج قبر مبارک کا صندوق ہے, صندوق کی جالیاں ہیں, جالیوں پہ لگا ہوا کپڑا ہے جس سے میں اپنے آپ کو مس کر رہا ہوں. سنت فرشتگان پروردگار ہے کہ اگر تم سے کوئی کر کے اولا بھی ہو جائے تو حسین کے علاوہ کون حلوا پڑے محمد والے محمد. حسینیت وہ ہے جو گناہ کو مٹاتی ہے, اللہ اکبر, انسان کو پاکیزہ بنا دیتی ہے. اور جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک اور روایت ذہن میں آتی کہ جہاں عبید بن کعب, روایت کا حوالہ انہوں نے اخبار رضا, بہار الانوار اور اس کے علاوہ جو کتاب فضائل امام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے, عبید بن کعب کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کو دیکھا, تو اپنے شہزادے کو دیکھ کر دو الفاظ استعمال کیے, مرحبن یا ابا عبداللہ. سبحان اللہ, اگر میں یوں کہوں کہ یہ ابا عبداللہ اس عبداللہ بیٹے کی مناسبت سے یہ نام بعد میں کنیت کے عنوان سے پڑ گیا, تو اصغر تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں, رسول اللہ پہلے آواز دے رہے ہیں یا ابا عبداللہ, اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے کہ اصغر کے آنے کے بعد اگر کوئی ابو عبداللہ کہے گا اور میں نے نہ کہا ہو اصغر کے آنے سے پہلے, تو اس کے الفاظ میرے الفاظ سے میچ کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ نے اس وقت فرمایا, نہیں, ایک اور پیغام بھی ہے, بہت بہت گہرائی میں ہے. ہم سب کیا بننا چاہتے ہیں؟ عبداللہ, اللہ کے بندے. حسین کون ہے؟ صرف اصغر کے باپ تو نہیں ہے نا, جو عبد خدا بننا چاہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے باپ, آپ پر ہمارا سلام ہو. تو ہم عبداللہ بنے تو حسین باپ بنے. آپ والے محمد والے محمد, یا زین السماوات والارضین, مرحبن, مرحبا, سبحان اللہ, کیا کہنے, عبداللہ آپ آئے, یا ابا عبداللہ آپ آئے. رسول نے استقبال کیا اور فرمایا زین السماوات والارضین, اس پر مرحبا جو آسمانوں اور زمین کی زینت ہے. عبید بن کعب رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی زینت ہیں بس زمینوں اور آسمانوں کی, یہ آپ نے شہزادے کے لیے فرمایا. یا زین السماوات والارضین, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, قسم پروردگار کی, اہل آسمان اہل زمین سے زیادہ حسین کو پہچانتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جیسے جیسے انسان انسانیت میں بلند ہوگا, زمین سے اٹھے گا, آسمان کی جانب فرشتوں کا ہم سفر بنے گا, حسین سمجھ میں آتا جائے گا. اہل زمین سے زیادہ اہل آسمان حسین کو پہچانتے ہیں. یہ اہل آسمان کیا ہے؟ کہ خدا نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اب یہ دایاں کون سا, یہ اشارہ نہیں ہے, یہ لفظ یمین ہے. خدا نے لکھا ہے یمین پر. کیا لکھا ہے؟ کہ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ. تو فرشتے حسین کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ حسین ہی تو ہے, حسین ہی تو ہے جو سفینۂ نجات بھی ہیں اور ہدایت کی چراغ بھی ہیں. اللہ اکبر. اچھا, اس کے بعد یہ روایت اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ اس میں ایک دعا ہے, اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. عبید بن کعب سے اللہ کے رسول نے پھر مزید فضائل بیان کیے اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت میں حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہو اور اس سے ان کی شفاعت مل جائے, وہ اس کو نجات دلوا دیں, تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد وہ دعا پڑھا کرے جو اللہ نے ان کے لیے مخصوص کی ہے. عبید بن کعب سمجھ کے بیٹھ گئے, کون سی دعا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں پڑھا کروں. اللہ کے رسول نے تعلیم دی, اللہم انی اسألوکا, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس کا سوال؟ واسطہ بے عرش کا, بے معاقب عرش کا, تجھے واسطہ تیرے عرش کے ستونوں کا. اللہم انی اسألوکا بے کلمات کا, بے کلمات کا, بے معاقب عرش کا, ٹھیک, سکان سماوات کا, وہ انبیاء کا, پروسولک, پانچ واسطے ہو گئے, کلمات, معاقب عرش, سکان سماوات, انبیاء اور رسول, ان پانچ کا واسطہ. اور ان پانچ کے واسطے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا, خدا کی بارگاہ میں ایسے کہو کہ ان تستجیب لی, کہ اے پروردگار تو میرے لیے استجابت فرما دے. کس بات کی؟ کہ پروردگار میرے کام بڑے مشکل ہو گئے. کیا کام مشکل ہو گئے؟ کہ یہ رب کی بارگاہ میں کہو, ان لی امرن, میرے لیے جو کام ہے, فی اسرن, وہ ہے تنگی کے ساتھ, فاسالوکا ان تصلی علی محمد و آل محمد, بس اس سے سوال یہ ہے کہ درود نازل کر, وان تجعل لی من امری, اور قرار دے میرے کام کے لیے, کیا قرار دے؟ یسرا, آسانی قرار دے, کہ یہ دعا پڑھو گے تو آسانی بھی ہوگی قیامت میں, نجات بھی ہوگی, شفاعت حسین بھی ہوگی. اگر یہ دعا یاد نہ رہے, عربی الفاظ یاد نہ رہے, تو بس واسطے یاد کر لیں اور اپنے الفاظ میں, میرا مشکل کام ہے, میرا مشکل کام ہے, خدا سے التماس کریں اس مشکل دن کا واسطہ جو حسین پہ گزرا ہے. اتنا مشکل دن کسی پہ گزرا ہی نہیں, اتنا مشکل دن سرکار سید الشہداء پہ گزرا ہے. تو انشاءاللہ کربلا کی مشکلات اور کربلا میں امام کے امتحان کا واسطہ دے کر, ان پانچ واسطوں کے ساتھ جو سارے واسطے آسمانوں سے متعلق ہیں, ان پانچ واسطوں کے ساتھ مولا حسین کا نام ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ دعا رسول نے محبت حسین میں تعلیم فرمائی ہے کہ یہ پڑھو نماز کے بعد, خدایا میری مشکل کو آسان کر دے. اور خدا مشکل کو آسان کرنے والا ہے, مگر واسطہ حسین ہے, وسیلہ حسین ہے. عزیزو, بڑی مشکل تھی, بڑی مشکل تھی اس مومن, اس خاتون کے لیے, اس خاتون کے لیے جو بازار شام میں اپنے بچے کے ساتھ اسیروں کا تماشا دیکھنے پہنچی تھی. بڑا مجمع تھا اسیروں کا, تماشائیوں کا مجمع تھا, اسیروں کے چاروں طرف تھے، بیچ میں اسیر تھے، اسیر اونٹوں پہ سوار تھے، ہائے چادر سر پہ نہ تھی، کٹے ہوئے سر نو کے سینا پر تھے، کھولے ہوئے سر اونٹ پر تھے۔ اور رونے والوں کبھی سوچئے گا، اس مجمع عام میں، اس مجمع عام میں ایک بوڑھی عورت ہے جو اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہے، اور جب بہت دیر گزر گئی، تماشا دیکھتے دیکھتے اور گھر جانا چاہا تو اس کا بیٹا گم ہو گیا۔ اب مشکل کیا ہوتی، بیٹا گم ہو گیا، جب بیٹا گم ہو گیا تو اس نے بیٹے کو آواز دی، اتفاق سے بچے کا نام حسین تھا، اور اس نے مجمع میں حسین 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 کر رہی تھی، اور اس کو جب حسین حسین کرتے ہوئے سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، نام حسین سن کر، 1400 سال بعد اگر ہم رو رہے ہیں حسین سن کر، تو زینب کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اور جب بی بی زینب نے اس ضعیفہ کو حسین حسین کرتے ہوئے سنا، تو ایک مرتبہ بے چین ہو گئی، فرمایا اس خاتون سے، بوڑھی عورت سے، کہ بی بی کس حسین کو پوچھتی ہے؟ میرے حسین کو پوچھتی ہے، دیکھ سر نو کے سنا پر لاش میدان کربلا میں بیٹوں کا پر۔ اس عورت نے عجیب غصے میں کہا، اے قیدن بی بی، میں اپنے حسین کو ڈھونڈتی ہوں، صحیح سلامت آیا تھا وہ، تو تمہارے تماشے کو آیا تھا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، مجھے نہیں ملا، میرا بچہ ہے چند سال کا، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ بس یہ نام حسین کی ایسی محبت تھی کہ بی بی نے پھر فرمایا کہ اچھا گھبرا مت، اپنے حجرے میں واپس جا، اپنے گھر میں جا، جا کر دیکھ تیرا حسین میرے حسین کو روتا ہے۔ نام حسین سے محبت، اللہ اکبر۔ رونے والوں، یہ عورت گئی ہے اپنے گھر میں، تو اب جا کر دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ چند سال کا بچہ خاک پہ بیٹھا ہوا، دونوں ہاتھ مارتا ہے، یا حسین یا حسین کے گھر ہوتا ہے۔ شام کے بازار میں حسین کا ماتم ہو رہا تھا، گھر سے اس کے رونے کی آواز تھی، یا حسین یا حسین۔ ماں نے چپ کرایا، بیٹا کیوں روتا ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا ماں حسین پہ روتا ہوں۔ کہا بیٹا حسین کون؟ ہمارے آقا حسین تو مدینے میں رہتے، یہ کوئی باغی ہے اس کا سر کاٹ کے لے کر آئے ہیں۔ بچہ کہتا ماں ہم سن کر آیا ہوں اپنے کانوں سے کہ یہی زہرا کا لال ہے، یہی علی کا بیٹا جس کا سر کاٹ کے لایا گیا تھا، وہ اور متا فرشتے تو حسین سے اس طرح توسل کرے، اور مسلمان آئے لشکر یزید کے سپاہی اس طرح حسین کو بیٹے پہ اٹھا کے لائے۔ آج رکم اللہ، رونے والوں، بچہ اتنا شدت سے رویا کہ روتے روتے اس کی دل کی حرکت بند ہوئی، ہائے ماں نے ہلایا، بیٹے کی آواز رونے کی آنا بند ہو گئی، ماں نے ہلایا، بوڑھی ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہلایا، بیٹا اٹھو، اور بیٹا اٹھتا نہیں ہے، ماں پریشان ہو گئی، اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی، بچے کی لاش کو اٹھایا اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، باہر نکل آئی، اور اب قریب آئی قافلے کے، آ کر بی بی زینب سے مخاطب ہوئی، شہزادی میرا بیٹا روتے روتے خاموش ہو گیا، ارے دعا کیجیے۔ ہاں جناب زینب کبرا نے رہنمائی فرمائی، ضعیفہ مت گھبرا، آگے جا، اونٹوں کے آگے آگے بہار کو تھامے ہوئے سر جھکائے ہوئے امام رخ جا رہا ہے، اس کے پاس لے جا، اس کے پاس لے جا، وہ تیرے بیٹے کے حق میں دعا کر دے گا۔ ضعیفہ بچے کو لیے ہوئے امام سجاد کے قریب آئی ہے۔ رونے والوں، آپ بھی دعا مانو گے نا، آپ کی مشکلات بھی ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی ہیں۔ ضعیفہ اپنے بچے کی لاش لائی ہے، امام سجاد کے پاس پہنچی، کہا اے امام، یا آقا، یا مولا، دعا کیجئے میرا بچہ، میرا بچہ تھی، بچے میں حرکت پیدا ہوئی اور اٹھ کے بیٹھ گیا، روتا تھا پھر بھی، اٹھنے کے بعد بھی روتا تھا، مگر اب تبدیلی یہ تھی اب حسین کا نام نہیں لیا، اب کہتا تھا قافلے والوں بتاؤ شہزادی زینب کہاں، جب مرا تھا تو حسین کا نام لے رہا تھا، اٹھا تو زینب کا نام لیا، بتاؤ شہزادی زینب کس بیوی کا نام ہے؟ بیوی نے محبت سے آواز دے کے بلا لیا، کیا کہتے ہو بیٹا؟ آگے آیا اونٹ کے قریب سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، شہزادی میں تو مر گیا تھا، آپ کے نانا نے زندگی دلوا دی، شہزادی نانا نے پیغام بھیجا، زینب ابھی بازار شام اس سے برابر ہلا کر بازار شام
اللہ علیہ نبی اللہ علیہ